جب تک یہ فیڈ نہیں بنا ہے پچھلی صدی میں، اس وقت تک مسلسل امریکی صدر جو تھے ان کے ساتھ ان منی چینجرز کی تسل جو ہے وہ چلتی رہی. بالآخر پھر یہ ہوا پچھلی صدی میں کہ یہ فیڈ کا جو قانون تھا، یہ بل جو تھا، یہ کانگریس نے پاس کر دیا، اور اس کے بعد یہ روپیہ جاری کرنے کا، کرنسی کے اجرا کا کنٹرول جو تھا مکمل طور پر حکومت کے جو شیئر تھے اس میں سے وہ ختم ہو گئے، اور یہ پھر ان پرائیویٹ بینکر کے پاس آ گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں اصل میں کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے، کون ہے جو اس دنیا کے حقیقی آقا بنے ہوئے ہیں، وہ کون ہے جنہوں نے اس کرہ ارض پر رہنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کی حاکمیت سے نکال کر اپنی ربوبیت اور اپنی حاکمیت میں جکڑ لیا، کس طریقے سے قدریں تبدیل کر دی گئی ہیں، کس طریقے سے ذہن بدل دیے گئے ہیں. الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا ان کو خرید لینا تو بات ہی کوئی نہیں، جب حکومتیں اور فوج اور بادشاہت جو ہے اس کو اس مینیپولیشن کے ذریعے سے اپنے شکنجے میں جکڑا جا سکتا ہے، تو یہ الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا یہ تو کس کس کھیت کی مولی ہے. یہ وہ حقائق ہیں، جب آپ انہیں کھوجنے کے لیے نکلیں گے تھوڑی سی محنت سے تو بہت سی اور بھی باتیں آپ کے علم میں آئیں گی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو اس مغربی نظام معیشت اور بینکاری کے تحت جو انسٹیٹیوشنز اور ادارے چل رہے ہیں ان میں یہ باتیں کہیں پڑھائی نہیں جاتی. اور اگر کوئی بات جو ہے کوئی ایسا آدمی کرے جو باہر سے کریٹیکل کے طور پر، تنقید کے طور پر کوئی جو ہے نقطہ نمایاں کرے، تو اس شخص کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہی مارکیٹ سے غائب کر دیا جاتا ہے. یہاں چونکہ تاریخی تناظر کی بات بھی ہوئی ہے تو اس ضمن میں یہ آرتھر کٹسن، یہ ایک انجینئر تھا انگلینڈ کا اور یہ بعد میں غالباً امریکہ چلا گیا، یہ 1894 میں اس شخص نے یہ کتاب لکھی تھی دا بینکرز کانسپریسی، اور اس میں اس نے تفصیل سے اس چیز کا جائزہ لیا تھا کہ یہ بینکر دنیا میں کیا کر رہے ہیں. اور اس شخص نے اس وقت پہلی جنگ عظیم اور 1930 کی وہ جو گریٹ ڈپریشن آئی ہے اس کی پریڈکشن اس نے کر دی تھی. لیکن آج آپ دیکھ لیجئے کہ معاشیات کی کتابوں میں کہیں اس شخص کا تذکرہ نہیں ملے گا، بلکہ شاید یہ کتاب بھی آپ کو ڈھونڈنا پڑے تو آسانی سے نہ ملے. اس لیے کہ وہ بینکرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو الیوژنز انہوں نے کریٹ کر رکھی ہیں ان درسی کتابوں میں، ان الیوژنز کو کوئی پہچان نہ لے، اس فریب نظر سے کوئی آزاد نہ ہو جائے. چنانچہ اس قسم کی کتابوں کو، اس قسم کے تجزیوں کو وہ خصوصی انتظامات کے تحت مارکیٹ سے غائب کر دیتے ہیں. آرتھر کٹسن نے اس وقت 1894 میں جو بات لکھی تھی، ایک پیرا میں چاہتا ہوں تاریخی تناظر کے حوالے سے چند لائنیں ہیں، یہ پڑھ دوں. کٹسن نے لکھا یہ ہے کہ انٹل دا بگننگ آف پریزنٹ سینچری، یہ 1894 میں، یوں سمجھ لیجئے کہ بات اس نے لکھی ہے، انٹل دا بگننگ آف پریزنٹ سینچری دا اونلی نون میتھڈ آف کنکرنگ دا ورلڈ واز بائی ملٹری انویژن، a very dangerous, expensive and cruel system. But during the last half century, it was realized that a simpler, more effective and less dangerous looking method was possible by control of money. By this method, no armies or navies or munitions of war are required. No blood be shed and public need know nothing of this danger until they are safely enslaved in the form of debt. All that is necessary to secure the control of the press and other channels of publicity such as the radio as leading publicists, and this can be accomplished with the help of money. ذرا اندازہ کیجیے یہ بات کس وقت لکھی گئی ہے، 1894 میں. اور میرے علم میں یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ کتاب جو ہے جس نے اسے ریپرنٹ کیا ہے اس نے احتجاجاً اس لیے اسے ریپرنٹ کیا کہ 1930 کی جو گریٹ ڈپریشن ہے اس کے بارے میں اکنامکس کی کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ کوئی شخص اسے پریڈکٹ نہیں کر سکتا تھا جو کچھ وہ ہوا. چنانچہ احتجاجاً اس شخص نے یہ کتاب لکھی کہ اسے پریڈکٹ تو پہلے کر لیا گیا تھا لیکن اس کا ذکر کہیں نہیں آنے دیا گیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اتنے بڑے بڑے حقائق کو چھپا لیا جاتا ہے اور کس قوت کی بنیاد پر، یہ روپے کی نظر نہ آنے والی قوت. اس وقت خود ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1.5 یا 2 سال پہلے اسٹیٹ بینک کو اٹانومس کیا جا چکا ہے، اپنے انتظامی فیصلوں میں اسے آزاد کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ تیز رفتار تبدیلیاں ہماری بینکنگ میں واقع ہوئی ہیں. بینک ریزرو کی جو سطح تھی وہ تقریباً 20-22% تھی اس وقت، اور اس کے بعد پھر یہ تیزی سے گرنا شروع ہوا ہے اور تقریباً 10% پر اسے لے آیا گیا، اور اس کے نتیجے میں روپے کی اتنی افراط ہو گئی ہے. اب یہ ساری جو ریل پیل نظر آ رہی ہے کنزیومر فنانس کی وجہ سے، اس کے پیچھے اصل میں یہی کھیل ہے. ریزرو کی شرح گرا دینے سے، اگر 20% ریزرو ہو تو سرمایہ جو ہے 5 چکر لگائے گا، وہ اسٹیچوٹری ریزرو جس کی بات میں نے آغاز میں کی تھی. اگر اسے گرا کر 10% کر دیا جائے تو وہی سرمایہ جو ہے 10 چکر جو ہے وہ کاٹے گا، اور اس طریقے سے وہ ایکسپینشن آف کریڈٹ جو ہے اسے اس حد تک لے آیا گیا ہے. اور وہ جانتے ہیں بینکر کہ یہ کنزیومر فنانس کے ذریعے جو پیسہ ہم دے رہے ہیں، جس وقت ہم چاہیں گے اسے بڑی آسانی سے واپس کھینچ لیں گے، اور جس وقت یہ ہوگا شاید 2 یا 3 سال کے عرصے میں، اس وقت وہی ہوگا جو اس سے پہلے امریکہ میں اور بعض دوسرے ممالک میں کیا جا چکا ہے. کسی ملک کو برباد کر دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہلے روپے کی افراط کر دی جائے. جب لوگ بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر لیں، گھر خرید لیں، فیکٹریاں لگا شروع کر دیں اور کنزیومر فنانس کے ذریعے ملنے والی چیزیں خرید لیں، تو پھر اس روپے کو کھینچنا شروع کر دیا جائے. پھر لوگوں کی جائیدادیں اور ان کے اثاثے جو ہیں وہ کوڑیوں کے دام بینکروں کی تجوریوں میں منتقل ہو جاتے ہیں. اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، محض مفروضہ نہیں ہے. یہ 40 سال پہلے امریکہ میں بینکروں نے اسی ٹیکنیک کے ذریعے سے تقریباً تمام امریکن کے اثاثے جو ہیں وہ ہتھیا لیے ہیں. اب تو ذاتی استعمال کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کی جو اتنی سی کلوزٹ میں آ جاتی ہیں، باقی سارا کچھ جو ہے وہ بینکر کا ہے. مزید جو یہاں پر انہوں نے تبدیلیاں پیدا کی ہیں، اس کا تعلق اگر WTO کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ حکومتوں کے اختیار سے یہ جو کرنسی، یہ کاغذ کے جو ٹکڑے ہیں، یہ اختیار بھی وہ ان حکومتوں کے ہاتھ سے تقریباً لے چکے ہیں. آپ کے ہاتھ میں انہوں نے کریڈٹ کارڈ سما دیے ہیں، جتنا پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے اس سے زیادہ کی خریداری کر لیں آپ. اب آپ کے پاس وہ کریڈٹ کارڈ ہے، وہ ایک نوٹ سمجھ لیجئے جو ان کا جاری کیا ہوا ہے، اپنی کرنسی، اس سے آپ کی توجہ ہی ہٹ گئی. پیسے آپ نے کہیں بھیجنے ہیں تو آن لائن ٹرانزیکشن کیجئے، یعنی آپ کی کرنسی آپ کی نظروں سے آہستہ آہستہ اور حافظے سے اوجھل ہوتی چلی جائے گی. پھر جس دن وہ چاہیں گے اس دن وہ اعلان کر دیں گے کہ اب یہ کریڈٹ کارڈ اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ کینسل کر دیا گیا ہے. اور وہ لوگ جو پہلے ہی اپنی حد سے زیادہ خرچ کر چکے تھے، اس دن خالی ہاتھ کھڑے ہوں گے، بلکہ قرضے کے ایک بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوں گے. اس دن وہ عالمی آقا جو ہے اپنی اس گلوبل گورنمنٹ کا جو ہے وہ اعلان کریں گے، اور اسے زیادہ وقت نہیں لگے گا. وہ ساری ارینجمنٹ تقریباً مکمل کر چکے ہیں. یہ اصل میں جو بات تھی، ابھی بہت آگے چل سکتی ہے لیکن ظاہر ہے وقت محدود ہے. میں آخر میں صرف ایک بات جو ہے وہ بھی تاریخی تناظر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ اس قدر خوفناک حقیقت جو ہے یہ بالعموم قومی رہنماؤں اور احیائی تحریکوں کے مفکرین کی نظروں سے بھی اوجھل کیوں چلی آ رہی ہے. مرحوم علامہ اقبال جو ماہر اقتصادیات بھی تھے، انہوں نے کوئی 5 صدی قبل یہ بات کہی تھی. بینکاری نظام کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، تا تہو بالا نہ گردد ای نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام. دانش و تہذیب کے ساتھ انہوں نے دین کو بھی بریکٹ کر دیا ہے سودائے خام کے طور پر. تو کیا یہ صرف ایک شعری مبالغہ آ رہی ہے، یا یہ کہ یہ منی اور بینکنگ اور اقتصادیات جو ہے یہ اصل میں ایک پیچیدہ سائنس کی صورت اختیار کر گئی ہے، اس لیے ہمارے وہ مفکرین اور دانشور اور وہ رہنما جو ہیں ان کی نظر یہاں تک نہیں آ سکی کہ یہ دانش و تہذیب کے ساتھ ساتھ اقبال نے جو دین کو بھی سودائے خام قرار دیا کہ یہ بھی انسانیت کے مسائل حل نہیں کر سکے گا جب تک اس مورچے کو سب سے پہلے توڑ پھوڑ کر برباد نہ کیا گیا. اس بات پر غور کیا جانا چاہیے. ورنہ وہ ہماری ساری مسائی جو ہے اس زمن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اندھیرے میں تیر چلاتے بڑے خلوص و اخلاص کے ساتھ اندھیرے میں تیر چلاتے چلے جانے پر ہی وہ منتج ہو جائے. میں آپ حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت صبر کے ساتھ آپ نے اور بہت توجہ کے ساتھ یہ ساری بات سنی ہے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ ہمیں وہ بصیرت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں جس کے ذریعے سے دین کا غلبہ, اس کے لیے جدوجہد کرنے والے اور اس کا خواب دیکھنے والے لوگ جو ہیں اس بصیرت کی روشنی میں اپنا آئندہ سفر جو ہے وہ طے کر سکے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ.
میں ڈاکٹر طاہر ابراز صاحب کا بہت مشکور ہوں, انہوں نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ جامعیت کے ساتھ اس سودی نظام کی ہلاکت خیزی کو ہم پر واضح کیا ہے. یہاں یہ میں عرض کر دوں کہ ہو سکتا ہے بعض لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کا تعلق بینکنگ کے شعبے سے ہے, انہیں یہ احساس ہو کہ یہ پکچر کی ایک سائیڈ ہے جو نامکمل ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ جو کچھ ظاہری طور پر ایک چمک دمک نظر آتی ہے اور انڈسٹری اور اس قسم کی چیزوں میں جو بینکنگ کا ایک فائدہ نظر آتا ہے وہ ایک فائدہ ہے, اس کا ایک جو ہے جزوی پہلو ہے, لیکن جس قسم کی جکڑ بندی میں بالآخر جو ہے ہمیں جکڑ دیا جاتا ہے اور یہ نظام جس طریقے سے جو ہے چھا جاتا ہے اور ایک جو ہے پورا کنٹرول کرنے کا جو نظام قائم ہو جاتا ہے, اس کے حوالے سے ان کا یہ جو بھی بیان ہے اور انہوں نے جو بھی اتنی وضاحت سے بات رکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری صورتحال باوجود اس کے کہ ہم بہت سے حوالوں سے امپروو کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ ہے, انڈسٹریلائزیشن ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود حال یہ ہے کہ خود مکتفی نہیں ہے, ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے, اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے ایک غربت کا احساس لوگوں کے اندر اور ایک بے چینی کا احساس جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ دونوں باتیں جو اپنی جگہ ہیں, انہوں نے جو بات وضاحت کی ہے جس کی وہ ایک حقیقت ہے, اور اس کے لیے ظاہری سی بات ہے چھوٹا سا فائدہ یا تھوڑا فائدہ اس کے سامنے جو ہے وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا. اب میں آج کے دوسرے مقرر کو دعوت دیتا ہوں. ہمارے دوسرے مقرر ہیں پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب, ان کا تعلق یہیں لاہور سے ہے, انہوں نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا تھا اور اس کے بعد اب اس وقت یہ پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ بھی ہیں یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں. اکنامکس پہ ان کی کئی جو ہیں وہ کتابیں چھپ چکی ہیں. ایم اے کا جو نصاب ہے اکنامکس کا اس میں اسلامیات کا جو اسلامک اکنامکس کا جو نصاب ہے وہ انہیں کی کتاب پر مشتمل ہے, یہی رائج ہے. اس کے علاوہ بہت سے مضامین انہوں نے لکھے ہیں. پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب کا موضوع ہے سود کی حرمت اور اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں. تو اب چونکہ ہم نے سود کی جو ہے ہلاکت خیزی کا معاملہ سمجھ لیا, تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اب اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن الفاظ کے ساتھ کس انداز سے وہ چیز حرام کی گئی ہے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب کو تشریف لائیں.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. برات گرامی, یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ ہم آج یہاں پہ جمع ہیں کہ سود کے حوالے سے جو ایک پیش رفت ملک میں جاری تھی اس پیش رفت کے اندر بہت حد تک کمی آئی اور یہ موضوع جو ہے پس منظر میں چلا گیا, اور اب اس موقع پہ انجمن خدام القرآن نے اور مجلس تحقیق نے جو یہ اہتمام کیا ہے یہ قابل سب مبارکباد ہے, تاکہ معاملے کو عام فہم بھی کیا جائے, لوگوں تک پہنچایا بھی جائے اور اس کی گریویٹی جو ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو بتایا بھی جائے. تو انشاءاللہ العزیز اس مجلس کے نتیجے میں آئندہ کے لیے بھی مزید مجالس کی راہیں کھلیں گی, اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز یہ لوگوں کے اندر معاملے کی گریویٹی جو ہے اس کا احساس بھی پیدا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں جہاں مجھے موقع ملتا ہے کہ بات کرنے کا, اس موضوع پہ بہت ہی زیادہ عامۃ الناس کے اندر بات کرنے کی ضرورت ہے. لوگ عام طور پہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ صورتحال کیا ہے, قرآن و حدیث کی تعلیمات کیا ہیں اور اس کے نقصان دہ اثرات کیا ہیں. تو اس طرح کی مجالس اتنی بھی زیادہ منعقد کی جائیں اس کی ضرورت جو ہے بہت سارا اپنی جگہ پہ موجود ہے. آج کا میرا موضوع قرآن و سنت کی روشنی میں سود کی حرمت اور سود کی اقسام کے اوپر بات کرنا ہے. اس وقت آپ کے سامنے میں نے ایک آیت قرآن پاک کی سورہ نساء سے آپ کے سامنے موجود ہے, اس کے حوالے سے میں بات کا آغاز کروں گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہارے درمیان تجارت ہو باہمی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرات، قرآن پاک کی یہ آیت کہ باہمی معاملات کے اندر اور خاص طور پہ مالی لین دین کے اندر وہ تمام طریقے جو باطل ہیں ان سے تم باز آ جاؤ، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہے کہ اگر اس سے باز نہیں ہوگے تو نتیجہ ہلاکت کی صورت میں نکلے گا، تم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے پر بہت ہی رحیم و کریم ہے کہ تمہیں یہ ہدایات دے رہے ہیں جس کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا سکتے ہو۔ ہلاکت میں ڈالنے والی وہ چیزیں، وہ معاملات جن کو باطل قرار دیا گیا ہے، ان کی تفاصیل ہم قرآن و حدیث کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں اس کی تفصیل کے اندر اگر جائیں تو اس میں وہ تمام طریقے جن کے ذریعے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ دغا، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی کے معاملات ہو سکتے ہیں، ان تمام معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے قرآن پاک کی آیات اور احادیث کی روشنی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ خاص طور پر قسم المعاملات اور اس میں تجارتی حوالے سے قسم البیوع اور کتاب البیوع جو احادیث کی کتابوں کے اندر ہیں، ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو وہ تمام باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ انہیں معاملات میں سے ایک معاملہ جو ہے وہ سود کا ہے، جس کے لیے قرآن ربا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ دو معاملات اگر قرآن پاک کا مطالعہ آپ کریں، مالی معاملات کے حوالے سے ایسے ہمیں نظر آتے ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ہی سخت گرفت ہے۔ اس میں سے ایک معاملہ تو آپ دیکھیں گے جو کہ قرآن پاک کی سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یہ ایک معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ سود کے بارے میں، ربا کے بارے میں، جس کا ابھی ہم مطالعہ کریں گے۔ سورہ توبہ کی یہ آیات 34 اور 35 نمبر جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں آپ دیکھیں گے آواز وہی یا ایھا الذین آمنوا، کہ جہاں پہ بھی معاملات مومنوں سے مخاطب کر کے اور احکام کی صورت میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں سے آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے کر کے، اور حکم ہے جو اس میں دیا گیا، خاص طور پہ جو جس معاملے کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ بہت ہی سخت اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہوگی، وہ ہے اکتناز دولت۔ والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ینفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور اس کے بعد یوم یحما علیہ فی نار جہنم فتقوا بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنتم لانفسکم۔ یہ جو اکتناز دولت ہے، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ اس کی جو سزا ہے وہ اخروی سزا کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، یوم یحما علیہ فی نار جہنم، کہ اس سونے اور چاندی کو جو جمع کر کے رکھا گیا تھا، وہ قیامت کے روز اس کو تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا اس آگ کے اندر، جہنم کی آگ کے اندر، اور اس کے نتیجے میں پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور بتایا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا مال، یہ ہے وہ تمہارا سونا اور چاندی جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو گویا یہ اکتناز دولت اور دولت کو کنز بنا کے رکھنا، یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت ہے، لیکن یہاں پہ اخروی سزا کا تذکرہ ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں سود کی، ربا کی، تو اس کے معاملے میں ابھی آنے والی آیات کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اسی دنیا کے اندر اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ سزا کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا، کہ اگر تم باز نہیں ہوگے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ تو گویا یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر مالی معاملات ہیں، باہمی معاملات ہیں، اور اسی دنیا کے اندر سزا کا تذکرہ اللہ پاک نے فرما دیا ہے۔ ان آیات کا اگر ہم جائزہ لیں تو سورہ روم وہ پہلی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک سود کے حوالے سے نازل ہوا اور اس سے نفرت دلائی گئی، جس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، یہ جو تم سود وغیرہ کا معاملہ کرتے ہو پھر یہ تمہارا مال بڑھے گا، اللہ کے ہاں تو اس میں اضافہ نہیں ہوتا، جسے تم بظاہر سمجھتے ہو کہ اس کے نتیجے میں تمہارے مال کے اندر اضافہ ہوگا، اللہ کے ہاں اس میں اضافہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے مقابلے میں وما آتیتم من زکاۃ تریدون لوجہ اللہ، اور یہ جو تم تریدون وجہ اللہ جو تم زکات دیتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس کا نتیجہ کیا ہے مدعفون وہ ہے اضافہ جس کے اندر ہوتا ہے تو گویا جو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کسی کو قرض دیا اور اس قرض کے اوپر تم نے مال کما لیا اور تمہارا یہ مال بڑھ گیا تو بظاہر جسے تم بڑھتا ہوا سمجھتے ہو اللہ کی نظر میں نہیں بڑھتا وہ اور جو کچھ تم دیتے ہو زکات کی صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو جو بظاہر تمہیں گھٹتا ہوا نظر آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر کے اندر نہیں گھٹتا اللہ کے ہاں اس کے اندر اضافہ ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ فرماتے ہیں برکت عطا فرماتے ہیں تو گویا یہ پہلی آیت ہے جو قرآن پاک کی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی سورہ روم کے اندر یہ آیت موجود ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر جو ہے وہ نفرت دلائے گی سود سے اور زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم اللہ پاک کی طرف سے آیا اور اس کے بعد سورہ آل عمران کو دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا اے لوگو جو ایمان لائے ہو مت کھاؤ چڑھتا بڑھتا سود یہ جو تم چڑھتا بڑھتا اضافہ ہوتا ہوا ملٹی پلائڈ جو سود کھاتے ہو یہ مت کھاؤ اور وتق اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا سکو تو گویا اگر فلاح چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو پراسپیرٹی چاہتے ہو اس دنیا کے اندر کامیابی تم چاہتے ہو اور اخروی کامیابی تمہارا مطمئن نظر ہے تو پھر تمہیں اس معاملے سے باز آنا پڑے گا اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اس معاملے میں جو تم معاملہ کرتے ہو جس کے ذریعے تم مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے معاملات کرتے ہو گویا اس سے تم باز آ جاؤ اور اس کے بعد اگلی آیت آپ دیکھیے یہ سورہ روم کے بعد سورہ توبہ کی یہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں سورہ نساء کی اس آیت کا آپ دیکھیے 176 نمبر آیت ہے جس کے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے حوالے سے خاص طور پہ اور ان کے جرائم کے جو قرآن پاک کے اندر تذکرہ کیا ہے وہ اخذہم الربا کہ وہ ان کا سود لینا یہ ان کا ایسا جرم ہے جس کو قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا اور ان کے جرائم کی فہرست کے اندر یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جو اس آیت کے اندر آپ کو ملے گا اور اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ بقرہ آ جاتی ہے اور یہ سورہ البقرہ وہ سورہ ہے جس کی تلاوت ابھی آپ نے پروگرام کے آغاز کے اندر سنی ان آیات کی 275 نمبر آیت سے لے کے 281 نمبر آیت اور یہ ان میں سے پانچ آیات آپ چار آیات ایسی ہیں جن کا براہ راست تعلق جو ہے وہ ربا کے ساتھ ہے اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں اور اس کا جائزہ لیں آیات کا جو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے تو مفتی شفیع صاحب کے مطابق انہوں نے 7 آیات کو اس کے اندر شمار کیا ہے لیکن اگر ہم اس سے ریلیٹڈ دوسری آیات کو بھی شامل کر لیں اس میں تعداد میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے تو ان آیات میں سے یہ آیات بڑی اہم ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ کے دنیا سے وصال فرمانے سے پہلے آخری جو ایام تھے اس سے پہلے یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں اور ان کا جو مضمون ہے اور اس کا موضوع جو ہے یہ بہت ہی قابل توجہ ہے اور ان آیات کے اوپر لفظ بلفظ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہر اس وقت کے لیے جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے ان تمام معاملات سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اندر کی نظر کے اندر جو ہے وہ بہت ہی قابل گرفت ہے الذین یاکلون الربا جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے روز مگر اس صورت میں کہ جیسے کسی جن نے کسی شیطان نے ان کو چھو کر پاگل کر دیا ہو جیسے وہ مجنو ہو گئے ہوں مجنو جیسی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہے ہوں یہ کیفیت ان کی ہوگی قیامت کے روز ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا ان کا جرم کیا ہے کس جرم کی پاداش میں ایسا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا کہ تجارت جو ہے انما البیع مثل الربا تجارت جو ہے وہ ربا کی طرح ہے گویا تجارت اور ربا کے اندر کوئی فرق نہیں ہے یہ وہ مغالطہ ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بھی موجود تھا اور ہمارے اسی لاہور کے اندر ایک ہمارے سیاسی رہنما بھی وہ شمار ہوتے ہیں اور ایک رائٹر ہیں جو اخبارات میں لکھا کرتے تھے آج 1400 سال کے بعد انہوں نے وہی بات لکھی جو 1400 سال پہلے لوگ کہا کرتے تھے اور ہمارے کئی اس طرح کے مفکرین جو ہیں وہ یہی بات آج بھی کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے تجارت میں اور بیع میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا یہ جو ورڈکٹ ہے اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا تجارت جسے تجارت کہا جاتا ہے کموڈیٹی جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اور اس کو उसकी आप प्राइस पे करते हैं, वो मामला जो है अल्लाह ताला ने उसको जायज करार दिया है, उसको हलाल किया है। वहल्लाहुल बैया वहर्रम रिबा, और रिबा का जो मामला है इसको अल्लाह ताला ने हराम किया है, रिबा को हराम फरमाया है। और उसके बाद अल्लाह पाक के इरशाद के ऊपर गौर कीजिए, फमन जाओ मोइजा तुम रबी, जिसके पास आ गई नसीहत उसके रब की तरफ से। इससे पहले तो हमें मालूम नहीं था, आज मेरे जितने भी ऑडियंस इस वक्त मौजूद है इन सब के अगर इनमें से किसी के इल्म में नहीं था, आज उनके इल्म के अंदर ये बात आ गई। फमन जाओ मोइजा तुम रबी, जिसके पास आ गई उसके रब की तरफ से नसीहत, फन तहा वरुक गया, फलाहू मसल सलफ, जो हो चुका सो हो चुका, जो इससे पहले मामला हो चुका, फलाहू मसलफ वह अमरहू इल्लाह, और उसका मामला है अल्लाह के पास। तो गोया अल्लाह ताला उसके बारे में जो भी फैसला फरमाए, और उम्मीद यही करते हैं कि अल्लाह ताला मुआफ फरमा देंगे, वह अमरहू इल्लाह, लेकिन वमन आदा, लेकिन जो फिर उसको दोहराएगा, फिर वही काम करेगा जिससे मना किया जा रहा है, वमन आदा फौलायका साबुल्नार, तो जान लो कि वो है जहन्नमी, वो है आग वाले, आग के साथी, साबुल्नार फौलायका साबुल्नार हुम फीहा खालिदून, जिसमें रहेंगे वो हमेशा हमेश। ये है 275 नंबर आयत सूरह अल बकरा की, जिसके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह तौर पे वर्डिक्ट आ गया कि इस मामले से बाज आ जाओ। और ये जो तुम समझते हो ना कि तिजारत और सूद जो है दोनों में कोई फर्क नहीं है, इसके ये अल्लाह ताला ने जो फर्क रखा है और उसके नतीजे में जो तुम मुनाफा कमाते हो, मुनाफा अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, लेकिन जो तुम सूद खाते हो कर्ज के मामलात के अंदर या दीगर मामलात के अंदर जिनका भी तस्करा आएगा, उन चीजों से अगर बाज ना आए तो फिर अंजाम देख लो, ये अंजाम है हमारी तरफ से। और इसके बाद आइए अगली आयत के ऊपर, ये 276 नंबर आयत है, यम हकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, वही बात जो पहले कही गई थी कि सूद का अंजाम जो है बहरहाल कमी की सूरत में है, अल्लाह ताला खात्मा फरमाते हैं, यम हक उसके अंदर कमी लाते हैं, मर्द मारते हैं उसका जो तुम सूद की सूरत में जो मामला करते हो, यम हकुल्लाहु रिबा, लेकिन इसके मुकाबले में वही बात जो पहले हम पढ़ा है ज़कात के हवाले से, वह युर्बिस सदकात, ये लफ्ज भी वही रबा युर्बी से है, लेकिन यहाँ पे युर्बिस सदकात अल्लाह ताला इजाफा फरमाते हैं, इस मामले में जो सदकात तुम देते हो अल्लाह की राह में खर्च करते हो, अल्लाह के यहाँ उसका मामला ये है कि उसके अंदर इजाफा होता है, जो बज़ाहिर तुम्हें बढ़ता नजर आता है तुम्हें इजाफा नजर आता है, हकीकत है कि अल्लाह की नजर में नहीं बढ़ता, और जो तुम सदकात बज़ाहिर कम होते तुम्हें नजर आते हैं अल्लाह की निगाह के अंदर ये बढ़ते हैं, और अल्लाह ताला उसमें इजाफा फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाते, उनसे मोहब्बत नहीं करते, कुल्ला कफ्फारी नफीम, जो नाशुक्रे लोग हैं, जो कफ्फार हैं, अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री करने वाले हैं और गुनाहों के अंदर मुलव्वस रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मोहब्बत ऐसे लोगों से नहीं करते, इसलिए तुम्हारा मामला वो नहीं होना चाहिए कि जो ऐसे लोगों का मामला है। और उसके बाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, अभी इस आयत का बराह रास्त ताल्लुक उस तरह से रिबा से तो नहीं है, लेकिन ये कि इसके साथ उसकी वजाहत भी कर दी गई कि इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, वह अकामुस्सला, जिन्होंने नमाज कायम की, वह आतुज़्ज़का, और ज़कात अदा करते रहे, लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका अजर जो उनके रब के पास है, अल्लाह के यहाँ उनका अजर जो है महफूज है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके लिए कोई खौफ का मकाम है ना हुजन की कोई बात है, खौफ होता है आने वाले मामलात के लिए और हुजन होता है गुजरे हुए चीजों के लिए, ना आने वाले वक्त का कोई खौफ उनके पेश नजर होगा कि आने वाला वक्त जो है न जाने क्या बनेगा, कल क्यामत के रोज अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो क्या अंजाम होगा, ला खौफुन वला हुम यहज़नून, माजी में जो कुछ हो चुका उसका कोई अफसोस, कोई ऐसा उनको रंज नहीं होगा कि हम अगर ऐसा और ऐसा कर लेते तो शायद ऐसा आज की यह कैफियत ना होती, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ये उन लोगों के अल्लाह की तरफ से वादा है जो ऐसा करने वाले हैं। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अब मोमिनों को एक दफा फिर मुतवज्जो किया जा रहा है, जो दावा करते हैं कि हम ईमान लाने वाले हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, वज़रु मा बकिया मिनर रिबा, और छोड़ दो जो तुम्हारा बाकी रह गया है रिबा की सूरत में लोगों के जिम्मे, वज़रु मा बकिया मिनर रिबा, जो रिबा तुम्हारा लोगों के जिम्मे रह गया छोड़ दो उसको, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर हो तुम मोमिन, अगर तुम दावा करते हो कि तुम ईमान लाने वाले हो, तुम्हारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जात के ऊपर ईमान है, इस कुरान के ऊपर ईमान है, तो फिर तुम्हारा मामला जो ये होना चाहिए कि आज से तौबा कर लो, जो कुछ हो चुका सो हो चुका, लेकिन आज के बाद ऐसा मामला नहीं, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर हो तुम मोमिन। और फरमाया फ़इल्लम तफ़ालू, اب ذرا غور کرو, سوچو, تمہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان لانے والوں باز آ جاؤ اس سے, لیکن فعلاً تفعلوا, اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اگر تم باز نہیں آؤ گے اس معاملے سے, پھر سن لو, فعلاً تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اب وہ معاملہ ختم ہو گیا کہ معلوم نہیں تھا, ہم جانتے نہیں تھے, اب تو بات بالکل واضح ہو کے نکھر کے سامنے آ گئی کہ اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کا حکم کیا ہے, بالکل بات واضح آپ کے سامنے آ گئی, کھل کے آ گئی, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ جو بھی معاملہ ربا کا ہے اس سے باز آ جاؤ. اگر ایسا کر لو گے تو پھر وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رَءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, اگر تم نے توبہ کر لیا آج سے, پہلے جو کچھ ہو چکا آج آپ کے سامنے آ گیا معاملہ, میں نے کہا, آپ نے کہا, وعدہ کر لیا اور فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد ربی معاملات میں نہیں آئیں گے, ربا کا لین دین نہیں کریں گے, تو وَإِن تُبْتُمْ, اگر تم نے توبہ کر لی, فَلَكُمْ رَءُوسُ أَمْوَالِكُمْ, پھر اپنا راس المال تم لے سکتے ہو, اس پہ کوئی اور نہیں ہے, لیکن جو سود ہے وہ تمہیں چھوڑنا پڑے گا, جو راس المال ہے, جو پرنسپل اماؤنٹ تم نے دی تھی, ٹھیک ہے, وہ تم حاصل کر سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ ظلم کرو نہ ظلم تمہارے اوپر کیا جائے. یہ ہے وہ بنیاد جس کو, جو اس سارے معاملے کے پیچھے ہے. اسلام نہ ضرر چاہتا ہے نہ ضرار چاہتا ہے, لا ضرار ولا ضرار فی الاسلام, لا تظلمون ولا تظلمون, نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو, نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. گویا یہ ربا کا معاملہ, یہ سود کا لین دین, یہ سودی معاملات, یہ ایک ظلم کا نظام ہے, یہ ایک ظلم کا نظام ہے. اور ظلم جو ہے قرآن وہ عدل کے مقابلے میں اس لفظ کو لاتا ہے. عدل یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے وہ اس کو دیا جائے, جو جس کا مقام ہے اس مقام کے اوپر اس کو رکھا جائے, اگر جس چیز کا جو مقام ہے وہ مقام سے ہٹا دی جائے تو یہ ظلم ہے, جو جس کا حق ہے اس حق سے اس کو ناحق کر دیا جائے تو یہ ظلم ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ لا تظلمون ولا, نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو, اس لیے کہ ظلم کے اوپر مبنی نظام ہے. اور اس کی کیفیات ابھی آپ کے سامنے فاضل مقرر جو ہے بیان کر رہے تھے کہ کس طریقے سے یہ ایک شکنجہ ہے جس کے اندر انسان جو ہے ایک ظلم کے نظام کے اندر جو ہے ٹکتا ہے, اور اس کی جو وہ شکلیں جو انفرادی سود کی صورت میں ہمارے برے صغیر کے اندر موجود رہیں, اور اجتماعی طور پہ جیسے میکرو لیول پہ ابھی بات ہو رہی تھی, پاکستان کی کیفیت ہمارے سامنے ہے. دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز خاص طور پہ ان کی ہم بات کریں تو ان کی کیفیات ہمارے سامنے ہے. یہ ایک ظلم کا نظام ہے جس نے پورے نظام معیشت کو اپنے شکنجے کے اندر جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے. اس لیے قرآن اس چیز کا کوئی انتہائی جو ہے وہ معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہے کہ اگر یہ ایسا تم نہیں کرو گے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. اور یہ حقیقت ہے, اگر ہم جائزہ لے لیں انسانی تاریخ کا, پاکستان کی تاریخ کا, میں اس کے شواہد جو ہے بیان کیا کرتا ہوں, میرے پاس اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ اس ظلم کے نظام میں جب ہم ملوث ہوئے, جب ہم نے اس کو اختیار کیا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے مسلسل جو ہے پیچھے کی طرف آئی ہے, اور اس کے اندر مسلسل جو ہے کمی کی صورت جو ہے ہمیں پیش آئی ہے, اور ہمارے بجٹ کا وہ حصہ, بڑا حصہ, وہ اسی صورت کے اندر سود کی ادائیگی کے اندر جو ہے مسلسل چلا جا رہا ہے. اور یہ وہ ظلم کے نظام کے نتائج ہیں. میں اس وقت چونکہ وقت نہیں ہے, ورنہ وہ میں آپ کو بتاتا, اس سے پہلے آپ کے سامنے وہ بات آ چکی کہ بجٹ میں سے آپ کا بڑا حصہ جو پاکستان کے بجٹ کا ہے, جو شروع میں اگر آج سے 15 سال پہلے کی بات کی جائے, 20 سال پہلے کی بات کی جائے, تو شاید وہ 25-30 ارب روپے کے قریب تھا, اور پچھلے سالوں کے اندر وہ 297 ارب سے بھی بڑھ کے آگے 304 ارب اور 340 ارب تک پہنچتا رہا. اور جو بجٹ کے اندر رقم رکھی جاتی تھی, حقیقت میں وہ بجٹ سے بھی بڑھ جایا کرتی تھی, اور یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ہم بجٹ رکھتے رہے ہیں. ہمارا دفاع کا بجٹ اتنا نہیں بڑھا, اس رفتار سے نہیں بڑھا جس رفتار سے یہ بجٹ جو ہے بڑھتا چلا گیا ہے, اور پاکستانی قوم جو ہے اس کے اندر شکنجے کے اندر مسلسل پکتی رہی ہے. تو حضرات, یہ قرآن پاک کی وہ چند آیات, ان کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ظاہر وقت کی کمی ہے, اور اس پہ میرے سامنے جو اس وقت بزرگ بیٹھے ہوئے, ان کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کرنا بہرحال میرے لیے مشکل ہے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے چند ایک ان آیات کا خلاصہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. اب آئیے ان چند ایک حدیث کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا, اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ, جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, قال, آپ نے فرمایا, لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و قاتبہ و شاہدہ و قالہم سواء. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لعنت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے لوگوں پہ. آکل الربا, سود کھانے والے پر, و موکلہ, اور سود کھلانے والے پر, و قاتبہ, وکاتبہ اور اس کی کتابت کرنے والے پہ, جو بھی اس کا معاملہ لکھنے والا ہے شخص ہے وکاتبہ. اور چوتھا جو ہے, جو چوتھے میں دو قسم کے افراد, جو دو افراد کم از کم اس کے اندر شامل ہوں گے, عام طور پہ جو کتابت کا معاملہ اور اس کے اوپر وٹنس ہوتی ہے وہ دو افراد کی گواہی ہوتی ہے, وہ شاہدین, اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اس کے اوپر گواہی دینے والے دونوں افراد پر. تو گویا چار قسم کے افراد ہیں, عاقل, موکل, کاتب اور شاہد, شاہدین. تو گویا چار قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت فرمائی, وقالا ہم سواؤن, اور فرمایا کہ یہ برابر ہیں اپنے جرم کے, یہ جو جرم وہ کر رہے ہیں اس میں کسی کا جرم کسی دوسرے سے کم نہیں ہے, چاہے وہ سود کھانے والا ہے یا کھلانے والا, وہ لکھنے والا ہے یا اس کے اوپر گواہی دینے والا. یہ چاروں قسم کے لوگ جو ہیں اس کے اندر, اس گناہ کے اندر جو ہیں برابر کے ملوث ہیں اور کوئی بھی کسی دوسرے سے کم نہیں ہے. اس کے بعد ان عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا لقب ہے غسیل الملائکہ, جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسیل الملائکہ کا لقب دیا. قالا, وہ فرماتے ہیں, قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, درہم ربن یاکل الرجل وهو یعلم, سود کا ربا کا ایک درہم جو ایک آدمی کھاتا ہے اور وہ جانتا ہے, وہ یعلم, اور وہ جانتا ہے کہ یہ سود ہے, اسے پتا ہے یہ ربا ہے, وہ یعلم, اشد من 36 زنیہ, وہ زنا کے معاملے سے بھی 36 گنا زیادہ بڑے گنا کا مرتکب ہو رہا ہے, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, زنا سے بھی 36 گنا زیادہ اس کا جو ہے وہ گنا جو ہے. فرمایا, اور اسی طرح کی ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 حصے ہیں, 70 اجزاء ہیں, سود کے 70 اجزاء ہیں, اور ان میں سے سب سے سنگین جو جرم, سب سے کم سنگین جو ہے, سب سے کم سنگین جو ہے, ایک شخص کا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے. کم سے کم 70واں حصہ جو ہے اس گناہ کا, 70واں حصہ وہ, یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کو زبان پہ لاتے ہوئے انسان جو ہے گھبراتا ہے, وہ الفاظ زبان پہ لاتے ہوئے گھبراتا ہے. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا, یعنی اس کی انتہائی شکل کو بیان کرنا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ کے اندر ہے, کہ 70 میں سے 70واں حصہ جو ہے کم سے کم جو اس کا گناہ ہے وہ یہ ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو گویا یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر ایک ربا کھانے والے ایک ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 جو ہیں ہلاکت خیز چیزوں سے بچو, اور ان میں سے ایک ہلاکت خیز چیز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وہ ربا کا کھانا ہے, ربا کا معاملہ ہے. تو گویا یہ اسی طرح سے 32 کے قریب احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ہیں, جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کی جو ہے وہ ممانعت فرمائی, اس کی لعنت کو جو ہے بیان فرمایا, اس کے حرمت کا جو ہے تذکرہ فرمایا. تو گویا 32 کے قریب ایسی آیات آپ کو ملیں گی قرآن پاک کے اندر, احادیث جو ہے ملیں گی آپ کو, احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک ملیں گے, وہ 32 کی تعداد میں ہے تقریباً, جبکہ 7 آیات کا تذکرہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ کر چکا ہوں, اور ان میں سے ایک ایک حدیث کا آپ جائزہ لے لیں تو اتنی سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, اتنی سختی کسی معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے الفاظ جو ہیں کہ اس کی سختی کے حوالے سے, اس کی ممانعت کے حوالے سے جو ارشاد ہوئے ہیں. تو گویا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو معاملہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عرض کیا. اور اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا بیان اس طرف کہ سود کی اقسام کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے ربا کا معاملہ آ گیا, تھوڑا سا اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ربا کا جو لفظ ہے اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے. اور ربا جو ہے وہ لفظ رابوا سے جو ہے وہ ڈیرائیوڈ ہے, اس کی جو روٹ ہے وہ رابوا ہے. رابوا جو ہے وہ عربی زبان میں بڑھوتی, نشو نما, گروتھ, ایکسپینشن, ایکسٹینشن, کسی چیز میں اضافہ ہونا, بڑھنا, چڑھنا, اضافہ ہونا, یہ سارے جو معنی ہو سکتے ہیں وہ اس لفظ سے نکلتے ہیں. جیسے ربا فلان السویق کا لفظ اگر استعمال, یہ سینٹینس اگر کہا جائے جس کا مراد ہوتا ہے کہ کسی شخص نے ستو کے اوپر پانی ڈالا اور وہ ستو جو ہے پھول گئے, تو ستو کا پھولنا یہ بھی ربا ایک طرح سے, یعنی اس کے اندر اضافہ ہونے کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح سے ایک شخص جو ٹیلے کے اوپر چڑھا, اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے اندر بھی ربا فلان الرابیہ, ایک لفظ شخص جو ہے وہ رابیہ کے اوپر یعنی ٹیلے کے اوپر چڑھا, तो टीले के ऊपर चढ़ना उसके लिए भी गोया बढ़ना चढ़ना इजाफा होना फैलना, तो ये सारे मानी जो है वो इसके अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ पे रुक के आप ये देख लीजिए कि हर किस्म का इजाफा और नशो निबा और बढ़ोतरी जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजर में मुमानियत उसकी नहीं है। मुमानियत जिस चीज की है वो कर्ज के मामलात के हवाले से है, और दूसरा जैसे अभी हम अहादीस के हवाले से देखेंगे वो मामलात हैं जहां पे आप बार्टर ट्रेड करते हैं, चीजों का बाहमी लेन देन करते हैं और उसके नतीजे में, तो गोया उस ये मामलात हैं जिनका भी मैं तस्करा करूंगा। लेकिन जो इजाफा तिजारत की सूरत में होता है वो इजाफा ममनून नहीं है, उसका हम तस्करा पहले पढ़ रहे हैं वाहल्लाहुल बै वहर्रमर रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को रिबा को हराम करार दिया। तो गोया जो तिजारत में इजाफा है वो ममनू नहीं है, जिस इजाफे को ममनू करार दिया गया है वो मामला है कि जिसके अंदर आप एक कर्ज देते हैं और उस कर्ज के अगेंस्ट जो है वो आप इजाफा जो है वो लेते हैं, तो गोया ऐसे मामला जो है वो रिबा की डेफिनेशन में और वो ममनू है। लेकिन वो इजाफा जो आप तिजारत की सूरत के अंदर करते हैं वो ममनू नहीं है। इसमें मैं यहाँ पे दो अकसाम का तस्करा करूंगा कि रिबा की दो अकसाम है, उनमें से एक किस्म जो है वो रिबा नसिया कहलाती है और दूसरी रिबा अलफजल कहलाती है, रिबा अलफजल कहलाती है। रिबा नसिया वो रिबा है जिसे रिबा उल कुरान भी कहा जाता है, रिबा जून भी कहा जाता है। रिबा उल कुरान इसलिए कि इसका तस्करा, इसकी हुरमत का हुक्म जो है अल्लाह पाक ने कुरान पाक की इन आयात में जिनका तस्करा भी आपके सामने हुआ उनके अंदर फरमाया। तो वह ये एक वाज़े मामला है मुसलमानों की तारीख के अंदर, कोई मुसलमान इस बात से जो है नावाकिफ नहीं था कि इस किस्म का मामला रिबा का जो है वो हराम है और अल्लाह के रसूल ने उसे मना किया है। इसलिए आम तौर पर आम लोगों के अंदर ये गुफ्तगू होती भी नहीं थी कि फलां मामला रिबा है या नहीं है। अलबत्ता कुतुब मुख्तलिफ किताबें जो है मुसलमानों की, और जिसमें लिसानुल अरब की बात करें, तफसीर कुर्तुबी की बात करें या दूसरी किताबें, यानी इल्मी सतह के ऊपर ये बात होती रही है कि सूद का मामला किसे हम कहेंगे, वरना आम लोगों के अंदर आम मुसलमानों के अंदर ये बात कभी भी इसके बारे में कुछ शक व शुबा नहीं रहा कि सूद किसे कहा जाता है। या आज की 14वीं सदी के अंदर आगे शायद हमें इन मामलों को बहुत ज्यादा जो है इलेबोरेट करना पड़ रहा है कि सूद किसे कहें और किसे ना कहें। ये जो कर्ज के मामलों में जहां पे आपने किसी शख्स को कर्ज दिया और उसके अगेंस्ट आपने उस पर इजाफा लिया, तो गोया ऐसा मामला जो है वो कहलाएगा, वो मामला है जिसे आप कहेंगे रिबा नसिया, जिसके अंदर आप इजाफा लेते हैं। इस मामले में आप ये देख लीजिए रसूलुल्लाह सल्लम की मुख्तलिफ अहादीस हैं, अगर यहाँ पे सामने आ गई तो मैं आपके करूंगा आपके सामने कि हजरत अंस बिन मालिक रजील्ला तला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स किसी को कर्ज दे और कर्ज लेने वाला कर्ज की रकम के अलावा उसे एक प्लेट खाना ही दे तो वो उसे कबूल ना करे, और अपनी सवारी पर सवारी की पेशकश करे तो ये भी कबूल ना करे, इल्ला कि इस किस्म का लेन देन उन दोनों के दरमियान कर्ज के बगैर भी आम हो। तो गोया आपने किसी को कर्ज दिया उससे इतना भी फायदा उठा लेना, एक प्लेट खाना ले लेना, एक सवारी के ऊपर सवार हो जाना, इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कर्ज के मामले में इतना भी फायदा ना उठाया जाए। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को कर्ज दे तो उससे कोई हदिया कबूल ना करे, कोई वो उसको तोहफा देता है उसके बदले में ऐसा हदिया भी कबूल ना किया जाए। तो गया इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लम के दीगर फरामीन मुबारक भी इस हवाले से देखे जा सकते हैं। फरमाया कि अभी उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स अपने भाई के हक में सिफारिश करने के बदले हदिया कबूल करता है वो रिबा के दरवाजों में से एक बड़े दरवाजे में दाखिल हो गया। तो गया इतना ये मामला इतना नाजुक है कि इन छोटे छोटे मामलों में भी हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ये मामला की रिबा में तो शामिल नहीं हो गया, कहीं हम रिबा के किसी दरवाजे से तो दाखिल नहीं हो गए। तो गया जो इससे पहले मैंने अहादीस के हवाले से आपके सामने तस्करा किया कि कोई फायदा उठाना वो भी रिबा की तारीफ के अंदर शामिल है जहां पे आपने कोई कर्ज का मामला किया। तो गया ये रिबा नसीहत की मैंने बात की थी, अब हम आते हैं रिबाल फजल की तरफ, या जिसे रिबाल फजल उर्दू में हम कहेंगे। तो रिबाल फजल का मामला ये है कि जिसके अंदर एक शख्स जो है वो किसी दूसरे के साथ बार्टर का मामला करता है और अशिया के लेन देन के अंदर कमी बेशी जो है वो की जाती है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लम से जो रिवायत है हजरत अबू सईद खुदरी रज़ील्लाहु तआला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ील्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ने खैबर में एक शख्स को खजूरें लाने के लिए भेजा, तो वो जनैब किस्म की खजूरें ले आया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि खैबर की तमाम खजूरें ऐसी होती हैं, तो उसने जवाब दिया नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक सा खजूर के इस दो सा और दो सा खजूरों के तीन सा लेते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मत करो, तमाम खजूरों को दिरहमों के इस बेचो और इन दिरहमों से जुनैद खजूरें जो है वो खरीद लो। گویا اگر کھجوروں میں یا جو بھی آپ گرینز یا جو بھی اس کے علاوہ جو چیزیں کھانے پینے کی استعمال کی ان کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں گندم ہے, گندم کی اعلیٰ قسم ہے گھٹیا قسم ہے اس کا لین دین کر رہے ہیں, چاول اعلیٰ قسم کا ہے اور گھٹیا قسم کا ہے اس کا لین دین کر رہے ہیں, کھجوروں سے اس کی طرف آپ آئیے. تو ایسے معاملات کے اندر جہاں پہ آپ تھوڑی چیز دے کر زیادہ چیز لے لیں یا زیادہ چیز دے کر تھوڑی چیز لے لیں, چاہے وہ گھٹیا ہو یا بڑھیا ہو, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ ربا الفضل ہے. اور ربا الفضل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہے اس کے اندر چھ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کی طرف سے, اور یہ دو حدیث ہیں. اس میں یہ پہلی حدیث عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سوام بسوا يدم بيد فإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدم بيد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سونے کے بدلے میں سونا, چاندی کے بدلے میں چاندی, اور گندم کے بدلے میں گندم, اور جو کے بدلے میں جو, اور کھجور کے بدلے میں کھجور, اور نمک کے بدلے میں نمک, ان کا معاملہ مثلاً بے مثل, ایکول فار ایکول, برابر برابر جو ہے اس کا معاملہ کیا جائے. اگر ان کی ایکسچینج کرنی بھی ہے تو وہ ایکسچینج برابری کی بنیاد کے اوپر ہو. یدم بید اور اسی موقع پہ جہاں پہ ہو رہا ہے اسی پوائنٹ پہ, پوائنٹ آف ٹائم پہ اس کا معاملہ یدم بید ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ کیا جائے. لیکن اگر اشیاء جو ہو جائیں مختلف, فیض اختلاف حاضر اصناف, اگر یہ اصناف جو ہے مختلف ہو جائیں, گندم کے بدلے میں چاول, گندم کے بدلے میں کھجور, یا کسی اور جنس کے معاملے میں کہ دوسری جنس, ان کا معاملہ کرتے ہو تو اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے کوئی حرج نہیں. لیکن ایک قسم کی اشیاء کا تبادلہ جو ہے وہ برابری کی بنیاد کے اوپر ہو, یدم بے ید ہو, سوام بے سوا ہو. اگر اس کے اندر سوام بے سوا کا معاملہ آپ نے نہیں کیا, یدم بے یدن کا معاملہ نہیں کیا, تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ معاملہ جو ہے فقط اربا, دوسری حدیث کے اندر فقط اربا, اس نے ربا کا معاملہ کیا. اور اس سے اس کی ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو گویا جہاں پہ معاملہ یہ ہو کہ دو چیزوں کا آپس میں لین دین کیا جائے, اس کی ایک شکل رسول اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ معاملے کے اندر بارٹر ٹریڈ جو ہے وہ زیادہ اپریشیٹڈ نہیں ہے. بارٹر ٹریڈ کی بجائے نہیں, اشیاء کا لین دین اشیاء کے بدلے میں کرنے کی بجائے, اس کو جو ہے وہ کیش کے بدلے میں جو بھی وہاں پہ کرنسی آپ کے یہاں جاری ہے اس صورت میں اس کا لین دین کیا جائے. اگر آپ کرنسی کی بجائے اگر ویسے اس کا لین دین کرنا چاہتے ہو تو پھر برابری کی بنیاد پہ کرو. اگر آپ نے برابری کی بنیاد پہ وہ لین دین نہیں کیا تو وہ یہ آپ نے سودی معاملہ کیا یا آپ نے ربا کا معاملہ کیا, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اسی طرح سے دوسری حدیث جو آپ کے سامنے ہے کہ جہاں پہ بھی اس کا معاملہ ہے اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے کسی صورت کے اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح سے ایک حدیث آپ دیکھیں گے, میں اس کو وقت کے چونکہ کمی ہے تو اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرمایا کہ جہاں پہ مسترسل کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص ہے جس کو معاملات کا پتہ نہیں ہے, مارکیٹ میں نیا ہے اور اس کو معاملات کا علم نہیں ہے, اور آپ اس کی لا علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو چیز جو ہے مہنگی دے رہے ہیں, تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس کے اندر بھی وہ ربا کی ایک شکل جو ہے وہ بن جاتی ہے. اس طرح سے نجش کا بے نجش جو ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اس قسم کے معاملات جہاں پہ کیے جاتے ہیں, اسی طرح سے تلکیہ رقبان کا معاملہ ہے, اسی طرح سے بیع العینہ کا معاملہ ہے, اسی طرح سے دیگر کئی معاملات جو ہمارے ہاں آج بھی رائج ہیں, جو جن چیزوں کو آج ہم نے اپنے اندر واج دے دیا ہے, ان میں سے کئی معاملات ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی ایک سادہ سی شکل جو ہے موجود تھی, اور آج جو ہے اس کی کمپلیکیٹڈ فارمز جو ہے موجود ہیں. لیکن اگر ہمارے سامنے وہ اصول رہے تو اس اصول کی روشنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معاملہ جو اس وقت کیا جا رہا تھا وہ ربا کا معاملہ ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں. اور اس کی تفاصیل جو ہے ہم ہماری کتب کے اندر بڑی تفصیل سے اسکالرز جو ہیں اور علماء جو ہیں انہوں نے لکھی ہیں. اس میں ایک مثال میں دیتے ہوئے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات مارکیٹ کے اندر لوگ یہ کرتے ہیں, یہ بے نجش کی بات کر رہا ہوں, کہ مارکیٹ کے اندر اپنے بندے کھڑے کر دیے جاتے ہیں, اور جس وقت نیلامی ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ہر بندہ اپنی نیلامی دے رہا ہوتا ہے, اپنی بولی دے رہا ہوتا ہے, تو اس میں اپنے بندے کھڑے کر کے ان کی نیلامی کے اندر قیمت جو ہے بڑھائی جاتی ہے. اور یہ بے نجش کا وہ معاملہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اس طریقے سے کو بھی اختیار مت کرو، کیونکہ اس کے ذریعے آپ جو اضافہ لیتے ہو وہ بھی ایک ربا کی ایک صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے. تو گویا اس قسم کا معاملہ جو ہے اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو گویا قرآن و حدیث کی ان مثالوں کی روشنی میں آپ کے سامنے میں نے ربا نسیہ کی بھی بات کی، ربا الفضل کی بھی بات کی، وقت کی کمی کی وجہ سے میں مزید اس کے اوپر بات نہیں کر پا رہا. تو یہ معاملہ ہمارے سامنے ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ان قرآن پاک کی آیات کو تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا جائے، ان کی تفاصیل جو ہیں ان کے سے متعلق جو ہے ان کا مطالعہ کریں، تاکہ وہ سارے معاملات ہمارے سامنے آ سکیں جن کی ممانعت قرآن و حدیث کے اندر آئی ہے. اور اسی طرح سے ربا الفضل کا وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں عام طور پہ اویئرنیس نہیں ہے، اس کے بارے میں عام طور پہ لوگ نہیں جانتے. ربا نسیہ تو عام طور پہ ہمارے ہاں معروف بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، اگر کوئی کرتا ہے اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے کرتا ہے. لیکن ربا الفضل کا معاملہ ایسا ہے جس کے بارے میں عام لوگوں کو نہیں معلوم. اس کے اوپر خاص طور پہ ہماری مجالس کے اندر بھی بات ہونی چاہیے، سیمینارز کے اندر بھی اس کے بارے میں معاملہ جو ہے وہ سامنے ڈسکس ہونا چاہیے. اور ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان معاملات کو پڑھنا بھی چاہیے، ان احادیث کا مطالعہ کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے مزید سیمینارز کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ ہم عامۃ الناس تک یہ بات پہنچائیں، اخبارات کے اندر، مضامین کے ذریعے اور دیگر جو بھی ذرائع اس کے لیے اختیار ہو سکتے ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس اس حوالے سے پیدا ہو. کم از کم اگر ریاستی سطح کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہو پا رہا اور سود کا خاتمہ ابھی تک ممکن نہیں ہو پایا، تو کم از کم انفرادی زندگی میں تو ہمیں کوئی نہیں روک رہا. اس کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ربا نسیہ کا معاملہ ہو یا ربا الفضل کا معاملہ ہو، اسے اپنے آپ کو بچا لیں. اور اس کے حوالے سے کوئی رکاوٹ میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے، صرف ایک فیصلہ ہے، ڈٹرمینیشن ہے کہ آج ہم فیصلہ کر لیں کہ اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ گیا، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اب ہم یہاں پہ فن تہا رک جائیں. اور ورنہ وہ صورت ہے کہ فاضل بحرب من اللہ ورسول ہی انفرادی طور پہ ہو یا اجتماعی طور پہ، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر جنگ کے میدان میں آ جائیں اور پھر وہاں پہ ہمارے لیے ہار ہی ہار ہے، جیت کا کوئی امکان نہیں ہے. اور جیت ظاہر ہے کہ اسے رب العالمین کی ہونی ہے جس نے پورا نظام قائم کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
جزاک اللہ خیر. پروفیسر میاں محمد اکرم صاحب، سود کی حرمت اور اقسام قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر اظہار خیال کر رہے تھے. آپ حضرات کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ خاصا علمی معاملہ ہے، اس کے اندر بہت سے ایشوز ہیں. قرآن مجید سے کیا میسج مل رہا ہے، احادیث مبارکہ میں کس قسم کی جو ہے میسج ہمیں دیا گیا ہے، اور سود کی جو ہے قسمیں کون کون سی ہیں، آج کی شکل میں کون کون سی قسمیں جو ہیں اس وقت عام ہیں، رائج ہیں، یہ تمام باتیں وہ ہیں جن پر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان موضوعات پر جو ہے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، اس کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھیں. تو ان کی جو ہے ڈیٹیلز کیا ہیں ان کے بارے میں ہم جو ہے وہ کچھ سیمینار اور کچھ ٹریننگ پروگرام انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اگلے ہمارے مقرر ہیں، آج ہمارے ساتھ شریک محفل ہیں، بہت ہمیں خوشی ہے اس بات کی، اسماعیل قریشی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جو ربا کا کیس چلا تھا اس میں یہ ہر سٹیج پر وہاں موجود تھے. جو بھی جو لوگ انسداد سود کو پلیٹ کر رہے تھے ان کی طرف سے اس میں یہ ہر جگہ پر موجود تھے. میں نے ان سے گزارش کی ہے، عرض کیا کہ چند منٹ کے لیے اگر وہ تشریف لے آئیں اور اپنے کچھ اظہار خیال کریں یہاں پر، تو 5 سے 10 منٹ کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. اسماعیل قریشی صاحب.
ہم نے صلی اللہ علیہ رسول کریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر مجلس ڈاکٹر سار احمد صاحب اور فاضل مقررین اور مہمان گرامی لاک احترام جناب جسٹس وجید دین صاحب، میں یہاں پر آیا اس لیے تھا کہ میں ان سب کے ارشاد عالیہ کو سنوں اور اپنا دامن جو ہے اس سے اپنے قلب کو اور ذہن کو اس سے ان کی جو ارشادات ہیں، افکار عالیہ ہیں، ان سے میں استفادہ کروں. لیکن حکم ہوا ہے کہ میں کچھ عرض کروں، اور خاص طور میں میرے عزیز بھائی عاطف صاحب نے جس طرح سے ہمارے وہاں پہ ساتھ دیا تھا، اور خود ڈاکٹر صاحب اس سیشن میں تھے، میں اس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. تو جناب بات دراصل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں جب یہاں پہ آیا تو ایک شعر جو ہے میں ڈاکٹر صاحب کی وکالت سے جناب ارجیت دین صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. غالب نے کہا تھا کہ تو آیا دیکھیو، ہم نے کہتے تھے شکیبوں صبر انجمن کی آزمائش ہے. دور یہ ایک آزمائش ہے آپ کے لیے ہمارے لیے. انہوں نے جس طرح سے آزمائشوں سے اپنے آپ کو بلند کر دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کی تاریخ میں بہت کم مثالیں ملتی ہیں. حضرات, بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے ہوا یہ کہ 10 سال کے لیے تو قد گھنڈ آئین میں کہ 10 سال تک مالیاتی معاملات پر کل رٹ نہیں کی جا سکتی, کل قانونی 10 سال تک انتظار کرتے رہے. اس کے بعد یہ میں تحریر نعمت کے طور پر ہوں کہ سب سے پہلے میں نے یہ سود کے خلاف پٹیشن دائر کی. پٹیشن دائر کی تو خوش قسمتی سے اس وقت جو ہے اس کے سربراہ سے ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب, اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر دے, انہوں نے بڑی مکمل ہر شخص کو آزادی تھی فار دا فیور اگینسٹ سب چیزیں آنے کے لیے دینے کے بعد انہوں نے ایک ایسا فیصلہ لکھا کہ حقیقت میں وہ فیصلہ بھی ہماری تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. اور وہاں پر خیر میں تو دینی جماعتوں کی طرف سے تھا, گورنمنٹ کی طرف سے میرے بڑے پیارے اور محترم دوست جناب ایس ایم ظفر صاحب تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی اور صورت نہیں بنتی تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں مہلت دی جائے, ہم ایک سال کے اندر یہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک سال بہت زیادہ محنت مہلت تو یہ ہے, ہم آپ کو 6 مہینے کی دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب 6 مہینے کے اندر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کر دیا جائے اور گورنمنٹ اس کو لاگو کر دے گی. خیر جناب وہ 6 مہینے گزر گئے, پھر وہاں پر بینکوں کی طرف سے گورنمنٹ جو ہے نا گلمن کے پیچھے چھپی ہوئی بینکوں سے وہاں پہ چیلنج کرا دیا گیا. اور وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی, اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل تھا کہ اس بینچ پر جو جج حضرات تھے ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا قلب نور کو قرآن سے اسلام کے نور سے منور کر دیا تھا. اور میں آپ سے صحیح عرض کرتا ہوں, یہ المسلم مرات المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے, تو وہاں پر میں جو دیکھا ہے جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب نے جس طرح سے وہاں پر اسٹینڈ لیا, ایک مرد مومن کا اسٹینڈ تھا. اور میں صرف ذکر کروں گا ایک بات, وہاں پہ گورنمنٹ کے کونسل نے میں کیا کروں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب, انہوں نے کہا کہ ہر چیز کی دیکھنا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس حکم کی سود کی علت کیا ہے. علت دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس علت سے ہم اپنے آپ کو اگر کوئی چیز نکلتی ہے تو کس طرح سے یہ کرتا ہے. تو جو جواب دیا ہے جناب جسٹس وحید الدین صاحب نے بینچ سے وہاں پہ کہا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے بعد علت کو حرمت کو دیکھنے کی ہمیں کوئی قطعاً ضرورت نہیں. اللہ کا حکم ہے, ہم اس کو اس کی حکمتوں پر اس کی علتوں کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ حکیم ہے, قادر ہے, عزیز ہے, مطلق ہے. اس لیے ہمیں کسی علت کو اور کسی اس کی توجیہ کے لیے قطعاً ضرورت نہیں. اور اس کے بعد آپ دیکھیے وہ فیصلہ ایسے معلوم ہوتا ہے جس طرح قرآن میں حرف قل ہو اللہ کی اپنی انفرادیت ہے, وہ فیصلہ جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب کا ایک فیصلہ ہے جو قرآن سے اور اسلام سے بالکل ہمانگ ہے. تو حضرات وہاں پر ہوتا رہا, اس کے بعد پھر گورنمنٹ نے اپنے جس طرح سے یہ ہوتی رہتی ہیں کرنے کے بعد پھر انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہمیں 1 سال تک مدد دی جائے. اور وہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک سال کی مہلت لی تو آخر میں انہیں پھر یہ ہوا کہ اس کو کس طرح سے چور دروازہ کہاں ہے جس سے ہم نکل کے بھاگیں اور کس طرح سے اپنے آپ کو بچائیں. تو اس لیے پھر ایک بیمار مردہ نیم جان بینک ہے یو بی ایل مر رہا تھا, اس کی طرف سے اس کو کھڑا کر دیا یہ کرنے کے لیے کہ یہ جناب اس کی نظر ثانی کی جائے. اور جناب میں تو بڑا ممنون ہوں کہ ڈاکٹر صاحب اپنی خرابی صحت کے باوجود اس جو پروسیڈنگ تھیں تشریف لاتے رہے, ہمیں ان سے ہدایات ملتی رہیں, ہم اور بھی تمام آتے رہے, قاضی حسین رحمت صاحب اور سمیر صاحب تمام علماء جو ہے ستما پر موجود تھے, انہیں معلوم تھا کہ یہ ہے. تو اس لیے انہوں نے پھر وہاں پر وہی چاہتے تھے کہ ایک سال کی مدد مانگی اور کہا کہ ایک سال کی ہمیں مدد دیں, ہم ایک سال میں اس ملک میں سارا اسلامی نظام کر دیں. خیر گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ کر دی جائے, آپ کو اجازت دی جاتی ہے. تو ایک سال جب ختم ہونے آیا تو ایک ہفتہ پیشتر, اگر میں متصل کر لوں گا, ایک ہفتہ پیشتر ایک بینک کی طرف سے نظر ثانی کی درخواست آ گئی کہ جناب یہ جو ہے معاملات ایسے یہاں کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے, اس لیے اس پر نظر ثانی کی جائے. تو اس میں جہاں بات دراصل یہ ہے کہ آئین کے لحاظ سے سب آپ حضرات یہاں کے آئین بھی جانتے ہیں, سب پڑے طالب علم حضرات ہیں دانش کے, وہاں پر یہ تھا کہ دو جج چاہیے تھے, علماء جج اپلیٹ شریعت بینچ کے لیے. تو جناب پیر کرمسر صاحب وفات پا گئے تھے, ایک جج رہ گیا تھا, جناب عثمانی تھے. تو میں نے جاتے ہی اعتراض کیا کہ جناب دو ججوں کے بغیر یہ میں آئی ڈونٹ ریکگنائز دس بینچ ایٹ آل. میں نے کہا یہ شریعت بینچ ہے نہیں جب تک کہ دو نہیں ہوں. تو پھر اس کے بعد انہوں نے معاملہ ریفر کیا صدر صاحب کے ساتھ. صدر صاحب نے اپنے اختیارات سے تمیزی سے فرمایا کہ چلیے ایک جج سے جو ہے ہم ترمیم کرتے ہیں, کر کے ایک جج بیٹھ گئے. خیر جناب وہاں پہ جب معاملہ آیا تو پھر وہ ایک جج صاحب تھے, میں اب کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا, میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ تشریف نہیں لا سکیں گے تو شاید یہ فیصلہ لاگو ہو جائے گا. انہوں نے کہا میں مشورہ کروں گا, لیکن پھر وہ آ کے بیٹھ گئے. آنے کے بعد جناب ان سے نظر ثانی کو منظور کرا لیا گیا, جب منظور ثانی ہو گئی تو پھر انہیں نکال باہر کر دیا گیا. پھر وہاں پہ دو جج امپورٹ کیے گئے.